www.darsequran.com.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پچھلے جمعہ کو بھی میں نے اس سلسلے میں یہ حدیث سنائی تھی اور کچھ باتیں کی تھی. پھر اسی مہینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان وہ شرف بھی حاصل ہوا جو کسی فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہے. جبریل امین بھی نیچے رہ گئے، قدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. پھر یہ رمضان کی تمہید بھی ہے، پھر اب یہ کئی مہینوں تک ایک سلسلہ ہے. رجب کا مہینہ، اسی رجب کے مہینے میں نمازیں فرض ہوئی ہیں، پانچ نمازیں فرض کی گئیں، وہیں فرض کی گئیں، اوپر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر اور آپ کے امت پر نمازیں فرض ہیں. پہلے حکم ہوا تھا 50 کا، پھر طویل قصہ ہے، پھر 5 کا رہ گیا. تو رجب کا مہینہ رمضان سے بھی متعلق ہے، نماز سے بھی متعلق ہے، اور پھر یہ رجب کا مہینہ اب دارالعلوم پاکستان کے نظام کے مطابق حج کے واسطے درخواستوں کا مہینہ بھی ہے. حج کی درخواستیں اسی زمانے میں لی جا رہی ہیں، 26 تاریخ تک یا 27 تاریخ تک ہے، اس کے بعد درخواستیں وصول نہیں کی جائیں گی. تو یہ رجب کا مہینہ نماز کا بھی کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے، رمضان کی تیاری کا بھی سبق دے رہا ہے، حج کے بارے میں بھی لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ایک سال کے لیے راستہ بند ہو جائے گا. اور حج کا مہینہ، یہ جو مہینے ہیں، عام طور سے زکاتیں بھی رمضان ہی کے زمانے میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں. تو در حقیقت جتنے اقام بنیادیں ہیں اسلام کی، بنی الاسلام علی خمس، پانچ ستون ہیں اسلام کے، اسلام کو قائم کیا گیا پانچ ستونوں پر. بنی الحدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، پانچ ستون ہیں. سب سے پہلا ستون تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی کا اقرار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار. دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. ایتاء الزکاۃ، زکاۃ کو ادا کرنا. اور حج کو ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ پانچ ارکان اسلام ہیں. ان پانچوں ارکان اسلام کا ایک اعتبار سے بڑی نسبت ہے رجب کے مہینے کو، اور ایک خاص بات اس رجب کے مہینے کے اندر اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمام دینی مدارس میں تعلیمی سال ختم ہوتا ہے رجب کے مہینے میں. ہمارے دارالعلوم میں بھی تعلیمی سال ابھی ختم ہوا ہے، چند دو تین روز پہلے یہاں ختم بخاری کی تقریب تھی، اور کل حفظ قرآن کے جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کی تقریب تھی. تقریباً 300 طلباء اور طالبات نے حد درجہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور 70,000 سے زیادہ طلباء نے اس سال حفظ کیا ہے پورے پاکستان میں، جو وفاق المدارس سے ملحق ہیں، جو مدرسے وفاق المدارس سے ملحق ہیں اور اس کے زیر انتظام امتحان دے رہے ہیں، ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے. الحمدللہ یہ مدرسے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کا تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے، اب امتحانات کی تیاری شروع ہو گئی ہے، کل سے امتحانات بھی شروع ہو جائیں گے سالانہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. آج کل مدرسوں کو بھی طعنہ بنایا جاتا ہے، اور جب تحقیقات آتی ہیں کہ صاحب دہشت گردی، تو فوراً مدرسوں کا ذکر بھی شروع کر دیتے ہیں. آج تک ایک بھی کوئی دہشت گرد ایسا نہیں لا سکے یہ جو کسی مدرسے کا طالب علم ہو. آج کتنے سال گزر چکے دہشت گردی کے چکر کو، اور مدرسوں کو، مدرسوں کے حوالوں کو، کہ تحقیق ہونی چاہیے. ایک نظیر نہیں لا سکے کسی ایک طالب علم کا، دینی مدرسے کا، جس نے دہشت گردی کی ہو. جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق یونیورسٹیوں سے تھا، کالجوں سے تھا، اسکولوں سے تھا، یا کسی اور تعلیمی ادارے سے تعلق نہیں تھا. اور خبریں دیکھیے تعلیمی اداروں کی، کل ہی جگ میں خبر تھی کہ سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، اور نقل کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، نقل کا سلسلہ جاری ہے. آج خبریں اٹھائیں آپ یونیورسٹی ہوں گے، یہ مشال جو قتل کیا گیا اس کا تعلق بھی یونیورسٹی اسکول کے تعلیمی اداروں سے تھا. کسی ایک مدرسے کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں پکڑا گیا. تعلیم تو ہمارے دینی مدرسوں میں ہو رہی ہے، ورنہ آپ جا کر دیکھیں سرکاری اسکولوں میں کہ وہاں تنخواہیں لے رہے ہیں اساتذہ، پڑھاتے نہیں ہیں. جس طرح بلدیاتی اداروں کے ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے سڑکوں کے اوپر، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا کراچی، تنخواہیں پوری لے رہے ہیں اور گندگی پھیلی ہوئی، حرام خوری کا رواج ہے. یہی حرام خوری اسکولوں میں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہی ہے. روزانہ صبح سے اگر کوئی خبریں جمع کرے یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، اسکولوں کی، روزانہ اگر جمع کرے تو ایک بہت بڑا فائل تیار ہو جائے گا ان مدرسوں اور ان اسکولوں کا. دینی مدرسوں کی کوئی شکایت نہیں آتی، دینی مدرسوں کے بارے میں صرف الزامات آتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دینی مدرسوں میں تو تعلیم رحمت کی دی جاتی ہے، ایمان کی دی جاتی ہے، قرآن کی دی جاتی ہے، امن و امان کی دی جاتی ہے، اور انسانی خدمتوں کی دی جاتی ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن بات میں سے بات نکل آتی ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں میٹنگ ہوئی وزارت مذہبی امور میں اسلام آباد میں، اور اس میں وزیر داخلہ بھی تھے، وزیرت تعلیم بھی تھی، خاتون کے وزیر تعلیم، وزیر مذہبی امور بھی تھے، اور ہم مدرسوں کے وفاق المدارس کے ذمہ داران تھے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حجیب دالندری، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، میں اور دوسرے حضرات اکابر. تو وزیر داخلہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم بالکل مدرسوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو صرف مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے ہم ہمارے خیر خواہی سے اسلام مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ ہم مدرسوں کے خلاف ہیں. خیر اور کچھ باتیں ہوتی رہیں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ فرمائیے. میں نے کہا کہ محترم وزیر داخلہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی نیت بہت اچھی ہے، تو مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بلا شبہ تو بڑا اہم کام ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مدرسوں کی اصلاح ہو، کیونکہ اچھے سے اچھا کام کے اندر مزید اصلاح کی گنجائش ہوا کرتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اصلاح بھی ضرورت، ہم خود محسوس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی اصلاح ضروری ہے، اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا. لیکن ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ ہمارے مدرسوں کی اصلاح سے پہلے آپ اپنے سرکاری اسکولوں کی اصلاح کر لیجیے. آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں یہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے، ان کی اگر اصلاح کر لیں گے تو پھر ہمیں بھی اطمینان ہوگا کہ واقعی آپ اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کی اصلاح نہ کی اور یہ حال نہ کی تو ہم کیسے، بتائیے ہم آپ پر کیسے بھروسہ کریں. اور میں نے کہا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اپنا. تو میں نے کہا میرا نواسا دارالعلوم میں پڑھتا ہے، اس زمانے میں پڑھا تھا، اب تو ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، لاہور میں ہے. تو اس نے درس نظامی پڑھ رہا تھا، تو ہمارے یہاں میٹرک تک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، درس نظامی کا حصہ ہے میٹرک تک کی تعلیم. تو جب میٹرک کے امتحان کی نوبت آئی، یا شاید نویں جماعت کے، تو اس نے فارم بھر دیا کہ ہم میں بھی امتحان دے دوں گا بورڈ کا. تو وہ اس مرکز میں گیا امتحان دینے کے لیے، جہاں مرکز سینٹر تھا جو امتحان کا، وہاں سے پہلا پرچہ کر کے جو آیا تو مجھ سے تعجب کر کے کہنے لگا کہ ابھی وہ تو عجیب حالت تھی وہاں. تو یہ سارا قصہ میں نے سنایا اس میٹنگ میں، وزیر داخلہ کے جواب میں، اور وزیر تعلیم بھی موجود تھی، وزیر قانون بھی اور وزیر تعلیم، وزیر مذہبی امور بھی. تو وہ کہہ رہا تھا میرا نواسا کہ وہ تو عجیب مرکز تھا، سخت گرمی میں وہاں کوئی پنکھا بھی نہیں تھا، درسگاہ میں پینے کا پانی بھی نہیں تھا، بازوں میں کھڑکیاں، کمرے میں کھڑکیاں تھیں، باز میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، تپاہیاں بھی کاغذ رکھنے کے لیے کسی کے سامنے تھی، کسی کے سامنے نہیں تھی، بیٹھنے کا بھی پورا انتظام نہیں تھا، فرش اور پرچہ 20-20 روپے میں بک رہا تھا، امتحانی پرچہ 20-20 روپے میں بک رہا تھا. میں نے کہا یہ اسکول آپ کے مدرسوں کا اسکول کا حال ہے. اب میں نے کسی سنی سنائی نہیں بات کہہ رہا ہوں، اپنی بیتی کا، اپنی آپ بیتی کے برابر ہے تقریباً. تو جب پھر ان کا وزیر داخلہ کا نمبر، بہت باتیں ہوتی رہی، وزیر داخلہ کی بولنے کا نمبر آیا تو کہنے لگے پتہ نہیں مفتی صاحب کون سے اسکول میں چلے گئے تھے. وزیر تعلیم سے پوچھا، برابر میں بیٹھی تھی، کہ سرکاری اسکولوں کا یہ حال ہے؟ تو اس میں غور سے تو نہیں دیکھ سکا، اور دیکھنا بھی مشکل تھا، خاتون تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کہ اسکول میں ایسا ہی حال ہے، اسکولوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. کل کے جنگ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اخبار میں خبر تھی، میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، ہر طرف رجحان، ہر طرف نقل کا دورہ ہے، یہ سرکاری اسکولوں کا حال ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں دار العلوم میں دیکھیے پورے ملک میں وفاق المدارس کے سینٹر قائم ہیں, پورے ملک کے گوشے گوشے میں لڑکے بھی امتحان دے رہے ہیں, لڑکیاں بھی دے رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پورے ملک کے تمام صوبوں کے ایک ایک گاؤں میں تک امتحان ہو رہا ہے, اور الحمدللہ وائس قسم کی شکایتیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو کہ وہ ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو پہچانے. یہیں سے تو مسلمان پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, جو دل کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے, خدا کرے اسکولوں کالجوں کے اندر بھی ہونے لگے. تو رجب کا مہینہ مدرسوں کی حساب سے بھی بہت اہم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. چونکہ حج کی درخواستیں بھی اسی مہینے میں لی جا رہی ہیں اور بہت ہی محدود وقفہ رہ گیا. آج 21 تاریخ تو ہو گئی ہے, 6 دن باقی رہ گئے ہیں. اس کے اندر اندر درخواستیں دینی ضروری ہیں, اس کے بغیر پھر درخواستیں وصول نہیں کی جائیں گی. اس کے بعد تو مجھے آپ سے کہنا ہے, اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن اعظم حج ہے. ہر عبادت کی الگ ایک شان ہے. نماز کا انداز کچھ اور ہے, روزے کا کچھ اور ہے, زکوٰۃ کا کچھ اور ہے, حج کا کچھ اور ہے, اور ہر ایک کی الگ لذت ہے, الگ کیفیت ہے. حج کا بدل کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ چاہے کہ جتنا خرچہ حج میں ہوتا اتنا میں صدقہ خیرات کر دوں, حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. آخرت میں سوال ہو جائے گا, باللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج فریضہ ہے. قرآن نے اعلان کیا, باللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ او سلطان جابر او مرض حابس فلم یحج فمات فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. جس شخص کے اوپر حج فرض تھا اور اس کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی, نہ تو حکومت کی طرف سے رکاوٹ تھی, نہ پیسے کی کمی تھی جس کی وجہ سے نہ جا سکے, اور ایسا مرض بھی اس کو لاحق نہیں تھا کہ سفر نہ کر سکے, اگر اس قسم کا کوئی عذر اس کو نہیں تھا, اور پھر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا حج کے بغیر, تو وہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اس نے مسلمان والا کام نہیں کیا. اس واسطے بھائی حج کی عبادت کو ابھی سے توجہ کر کے دیکھیں. حج فرض کی بات کر رہا ہوں, حج نفل کی بات نہیں کر رہا. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے, کسی زمانے میں فرض تھا, اب پیسے نہیں رہے تو اور اس وقت حج نہیں کیا, تو یہ فریضہ تو ان کی ذمہ باقی ہے. اب چاہے وہ فقیر ہو گئے ہوں, کچھ بھی ہو جائے, حج تو ذمہ داری ہے, اس کے اوپر فرض ہو چکا تھا. اب کوئی راستہ نکالے, کوشش کرے حج کرنے کے, ورنہ مواخذہ ہوگا, پکڑا جائے گا, کیوں نہیں حج کیا تھا. اسی وجہ سے اس بات کا بھی اچھی طریقے سے جواب ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچا کرتے ہیں, دین دیانتداری سے سوچتے ہیں, مگر کم فہمی کی بات ہے کہ میں تو ابھی تو وہی نوجوان ہیں, گناہ ہوتے رہتے ہیں, ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر توبہ کر لیں گے جا کر. کیونکہ حج سے آدمی ایسا پاک ہو کر آتا ہے گناہوں سے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تو بھائی ابھی تو ہم اب نوجوانی میں تو گناہ ہوتے رہتے ہیں, جب بڑھاپا آ جائے گا گناہ کے قابل نہیں رہیں گے تو توبہ کر لیں گے. تو بھیڑیا جب شکار کے قابل نہ رہے پھر توبہ کر لے کہ اب شکار نہیں کروں گا, تو یہ توبہ ایسی ہی ہے. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبریس, جوانی کے اندر گناہوں سے توبہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو ملک الموت نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ اگلے سال بھی زندہ رہیں گے؟ مجھے کوئی گارنٹی دی ہے کسی نے کہ تم اگلے سال بھی زندہ رہو گے؟ اس بات سے جب حج فرض ہے تو حج فرض کرو کو جلدی سے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، کیونکہ عمر فرض ہو گیا تو پھر کسی وجہ سے بعد میں بیماری ہو گئی، کوئی ایسی پابندی لگ گئی، پیسے نہ رہے، ہر آپ کے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے مسئلہ لکھا علماء نے کہ جس کے ذمے حج فرض ہو اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، جلدی کرو، اسی سال کرو۔ بہت سے لوگ سوچا کرتے کہ بھائی ہمارے اب بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی کے بعد اگلے سال کر لیں گے، تو پھر وہی سوچنے کی بات ہے کہ شادی کے بعد زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، اور اتنے پیسے رہیں گے یا نہیں، جانے کی اتنی صحت رہے گی یا نہیں۔ بعض لوگ سوچا کرتے گھر بنا لیں، گھر بن جائے گا، یا فلاں کام کر ہونا والا وہ کر لیں۔ خوب یاد رکھیے، کام تو ہوتے رہیں گے جب تک آدمی دنیا میں رہے، دنیا کے دھندے کبھی چھوڑیں گے نہیں، آخر کسی وقت موت بھی آئے گی تو سب دھندوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس واسطے میری درخواست ہے کہ جن حضرات پر حج فرض ہے وہ بہت فکر مندی کے ساتھ اس طرف توجہ کرے اور اپنے خاندان میں توجہ کرے۔ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حج فرض تھا کبھی، مگر اب نہیں، اس وقت غلطی کی اور نہیں گئے، اور اب حج کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے صدقہ خیرات کا اور نیک کام میں خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے اس وقت کہ ایسے کسی رشتہ دار کو، چاہے آپ کا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، زکوٰۃ کے پیسے نہ دو، زکوٰۃ کے پیسے تو صرف غریب کو دیے جا سکتے، آپ کسی کو دے دیں حج کے واسطے پیسے، تم حج کر لو، اپنا حج فرض ادا کر دو، ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا اور آپ کو بھی ایک حج کا ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی ایک حج کا ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ شریعت کا طریقہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب کرنے والے کو ملتا ہی ہے، جو شخص ذریعہ بنا اس کے نیک کام کا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اصل کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں یہ دیکھیں، جان پہچان میں، کہ اگر کسی کے پاس حج، کسی کو پر حج فرض تھا اور وہ نہیں جا سکا تو اس کی مالی مدد کریں، جتنے مالی مدد کی ضرورت ہو، اور تاکہ وہ حج کو چلا جائے۔ اور ایک اور بھی صورت ہے، اس میں تو کئی حج کا ثواب مل جاتا ہے، آدمی کو جائے بغیر کئی حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا حج فرض ادا کر چکے لیکن ان کی کوئی محرم خاتون ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، محرم خواتین ہیں، بہن ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں حج کو جانے کے، لیکن محرم کو ساتھ جانے والا ایسا نہیں ہے جو جا سکے، محرم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ پر حج کو جا سکے، تو ایسے شخص کو آپ حج بدل کروا دیں اپنی طرف سے، اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے حج بدل کر دو، حج کا خرچہ میں دیتا ہوں، تم میری طرف سے حج کرو، اور اپنی بہن کو لے جاؤ، ماں کو لے جاؤ، خالہ پھوپھی کو لے جاؤ۔ اس طریقے سے آپ کو، آپ کا حج بدل اس نے کیا، اس کا ثواب مل گیا، آپ ذریعہ بنے اس کے حج کا تو اس کا ثواب مل گیا، آپ ذریعہ بنے محرم کے حج، عورت کا حج کا، تو امید ہے کہ دو، کم از کم دو حجوں کا، یا کم از کم یا تین حجوں کا ثواب آپ کو ایک حج کے خرچ پر مل جائے گا۔ یہ بڑی بہترین صورت ہے۔ بلکہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفلی حج کو جایا کرتے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نفلی حج کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں، بلکہ نفلی حج کرنے والوں کی وجہ سے حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواریاں پیش آ جاتی ہیں۔ آج کل جتنا رش ہوتا ہے وہاں حج میں، ہم نے جہاں تک سوتا اور غور کیا حالات کا جائزہ لیا اس میں آدھوں تقریباً کم از کم آدھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حج نفلی کر رہے ہوتے ہیں، حج فرض نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے رش کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال میں کیسے زبردست ہولناک واقعات پیش آئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کچلے گئے، کیسے کیسے واقعات ہوئے رش کی وجہ سے. حالانکہ بہت سارے ضعیف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں، دو آدموں کے سہاروں سے حج کو گئے ہیں، حج فرض ادا کر رہے ہیں، بوڑھے ہیں، عمر بھر پیسے انہوں نے جمع کیے ایک ایک پیسہ کر کے اور وہ حج کو گئے، لیکن ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے رشک حج سے زیادہ. تو یہ نفلی حج کرنے والوں کی وجہ سے رکاوٹ بنی. اسی وجہ سے سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی اپنے لوگوں پر بھی کہ جن پر پانچ سال کا وقفہ نہیں گزرا وہ حج کو نہ جائیں، جائز نہیں ان کے لیے حج کو جانا ایسے پانچ سال سے کم. اسی قسم کی پابندی کچھ ہماری حکومت نے بھی شاید لگا رہی ہوئی ہے، اس بات کا لحاظ رکھیں، نفلی حج کی بجائے خود جانے کی بجائے یہ کام کریں آپ. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی حج نفلی بھی آپ کا ادا ہو جائے گا اور کئی کئی حجوں کا ثواب بھی مل سکے گا. اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.